نے یہ سنت سکھائی پانی پینے کی سنت, کہ بسم اللہ پڑھ کے پانی پیئے, برتن کو دیکھنا چاہیے, اور جب سانس لے تو سانس لینے میں برتن کو منہ سے جدا کرنا چاہیے. بعض سانس لیتے ہیں تو یہ سانس تو ہے ہی نہیں, اس میں سانس ایک ہی ہے, ایکٹنگ تین کی ہے. دیکھو ایکٹنگ کا مطلب یہاں مزیدار ہے نا, سانس ایک ہے اور ایکٹنگ تین کی ہے. لہٰذا یہ درست نہیں ہے, بلکہ حضرت نے کو دیکھا ہم نے ساری زندگی کہ اس سنت پر عمل کر کے دکھایا, کیسے پانی پیا, پھر ایسا جدا کیا, پھر پانی, ارے میاں کیا جلدی کس بات کی ہے, جلدی جلدی میں پھندا لگ جاتا. اس لیے پانی پینے میں جلدی نہ کرے, اطمینان سے پانی پی لے, لیکن سنت کو زندہ کرتے ہوئے. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زان کی سنتیں ہمارے شیخ اور مرشد نے سکھائی کہ اذان کے لیے وضو کرنا, بغیر وضو اذان دینا جائز تو ہے لیکن خلاف اولا ہے. بغیر وضو اذان دینا جائز تو ہے لیکن خلاف اولا ہے, بغیر وضو اذان نہ دینی چاہیے, اور قبلے کی طرف رخ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب اذان دیتے تھے مؤذن مدینہ تو کانوں میں انگلی ڈالتے تھے, اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ جو مؤذن مکہ شریف, وہ کانوں پر ہاتھ رکھا کرتے تھے. اس لیے یہ سنت, یہ اذان دینے کی یہ بھی سنت ہے. اور جس آدمی کی داڑھی نہ ہو اس کی اذان درست نہیں ہے, اذان نہیں دے سکتا, نماز نہیں پڑھا سکتا. داڑھی کتنی اہم چیز ہے میرے دوست, یعنی یہ کتنی چیزوں کا پاسپورٹ ہے. پہلے ہمیں پاسپورٹ ملتا تھا, اس پہ لکھا رہتا تھا کہ سوائے ہندوستان اور اسرائیل کے تمام ملکوں کے لیے کارآمد, ویلڈ فار آل کنٹریز ایکسپٹ انڈیا اینڈ اسرائیل. اب سب ایکسپٹ اسرائیل لکھا ہوتا ہے. پتا چلا یہ کتنی چیزوں کا پاسپورٹ ہے, یہ داڑھی جو ہے کتنی مبارک چیز ہے, کتنی چیزوں کی شریعت کے اس کی اتنی اہمیت ہے. تو جب اذان کہے تو اللہ کو کھینچنا, اس کو درست نہیں فرمایا کہ درست نہیں ہے یہ کہ اللہ کو ایسے کھینچ رہے کہ گانے کی آواز بن رہی ہے. اس لیے حضرت والا نے کر کے دکھایا کہ اللہ کے الف لام کا جو الف ہے کھڑا زبر ہے, تو اتنا ہی کھینچو جس میں ایک الف کے برابر ہے. لہذا اگر کوئی امام نماز پڑھائے اور نماز میں شروع کرے قل هو اللہ احد, آپ کہیں گے آج امام صاحب کیوں رو رہے ہیں اتنا نماز میں, آج بیوی سے کیا, بیوی نے کیا پٹائی کی ہے کہ نماز میں اتنا رو رہے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ اذان کے اندر اتنا مد تعظیمی کے نام پر, مد تعظیمی کی اگر گنجائش تھی تو 5 سے 7 الف تھی وہ, اب یہاں تو 50 الف بن جاتی ہے. اگر اس مان لو اس کی گنجائش اگر ہے تو بے شک اگر اس کی گنجائش ہے تو وہ 5 سے 7 الف ہے, یہ 50 الف, اور اس سے بھی قوالوں کی لے لگانا, اس لیے حضرت نے بتایا ایسے کیا ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر, بس ایک الف کے برابر کھینچے, یہ سنت اذان. جواز کا تو درجہ ہو سکتا ہے مد تعظیمی کے لیے, لیکن سنت تو یہی ہے. اور ہمارے اکابر ان سنت کی طرف ترغیب دیتے, اور اللہ اکبر اس پر جزم پڑھنا, اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان کی سنت یہ ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاوی شامیہ میں نقل کی ہے, جس میں کیا فرمایا, الاذان جزم والاقامۃ جزم والتکبیر جزم, کہ اذان میں بھی جزم ہے, اقامت میں بھی جزم ہے, اور تکبیر میں بھی جزم ہے, بلکہ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے والتسلیم جزم, سلام میں بھی جزم ہے. کیا سلام میں جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسے پڑھتے ہیں, اسی طرح سے اذان جب دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا, اس کو خلاف سنت قرار دیا کہ یہ خلاف سنت ہے, اس لیے اللہ اکبر ایسے پڑھے. وصلی قاعدہ وصلی نہیں چلے گا, قاعدہ جزمی قاعدہ فقہی ہی چلے گا. اشہد ان لا الہ, اب لا الہ پر گنجائش اللہ, یا مد منفصل ہوگا جس کی چار الف کے برابر اجازت ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اب الا اللہ پر کھینچ سکتے ہیں. کیوں, حروف مدہ پر جب وقف کیا جاتا ہے تو تین الف کے برابر وقف کیا جاتا ہے. اور اذان ایسی چیز ہے کہ جو ہر مسلمان کو آنی چاہیے, اس میں عالم حافظ اور قاری کی قید نہیں ہے, بلکہ اذان تو ہر مسلمان کو آنی چاہیے, سیکھنے کی ضرورت ہے یہ کہ کہیں موقع ہو اذان دے. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ تین الف کے برابر یا مد کرے گا. کیوں, کیونکہ حروف مدہ اور حروف لین پر جب وقف کیا جاتا ہے تو تین الف کے برابر مد کیا جاتا ہے, یعنی کھینچا جاتا ہے. اور اشہد ان غنہ ہے, یہاں پر انا پر بھی غنہ ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی نیم پر بھی مد ہے, غنہ ہے. غنے کو چھوڑ دیتے ہیں, اور اذان کے دو کلمات جب ایک کلمہ ادا کیا جائے دوسرے کلمے کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ اگلا آدمی جواب دے, ایسا نہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, بس رک ہی نہیں رہے, فاصلہ ہونا چاہیے. اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر اس کے بعد حی علی الصلاح کے میں کہنے میں گردن کو دائیں طرف موڑا جاتا ہے, اور حی علی الفلاح میں گردن بائیں طرف موڑی جاتی ہے, لیکن گردن موڑی جاتی ہے, سینہ نہیں موڑا جاتا, صرف گردن موڑی جائے گی کہ ایسے کریں گے. صرف ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ رأیت بلالاً کہ فلما بلغ حی علی الصلاح حی علی الفلاح لوع عنقه یمینا و شمالا, صحابی فرماتے کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ جب وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر پہنچے تو اپنی گردن کا اشارہ کیا, گردن کو موڑا. عنق کا اطلاق اس حصے پر ہوتا ہے, اب مؤذن ایسے کرتے ہیں یہ خلاف سنت ہے, یہ اس طرح موڑنا, صرف گردن موڑی جائے گی. اور اس کا بھی طریقہ کیسے کہ پہلے گردن موڑے پھر کہے حی علی الصلاح, پھر گردن واپس لائے, پھر گردن موڑے حی علی الصلاح, پھر گردن واپس لائے. اب مؤذن کیا کرتا ہے, حی علی الصلاح اب سانس ٹوٹے تو کیا کرے بھائی, عجیب ہے, خلاف سنت. اللہ تعالیٰ میرے شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ اذان بھی سکھائی حضرت نے, سیکھنے کی چیزیں یہ, صرف کتابوں سے یہ چیز پڑھنے سے نہیں آتی, اب تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ حدیث شریف میں موجود ہے یہ کہ گردن کو پھیرنا ہے. لوا ان کو الفاظ واضح. حدیث شریف پڑھنے والے اذان دلوا دو پھر پتا چلے گا کہ کیا عالم ہے. کسی نہ قبلے سے یوں ایسے پھرتا ہے ایسے, یہ نہیں صرف گردن کو پھیرے اور ایسے گردن کرے صرف. سبحان اللہ کتنا احسان ہے حضرت کا. یہی تو حضرت کا تصوف ہے جس پر علماء فدا ہیں کہ ایک ایک چیز شریعت و سنت کی تابع. اذان بھی سکھانا, پھر فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم, صلاۃ کو کھینچتے الصلاۃ خیر من النوم کیوں نقل کرتے ہیں. تو صلاۃ کو کھینچنے کی اجازت نہیں ہے اور جہاں اجازت ہے وہاں کھینچتے نہیں ہیں. صلاۃ کے لام کے اوپر جو کھڑا زبر ہے ایک الف کی اجازت ہے اس پر. الصلاۃ خیر من النوم اور نوم پر ہونٹ بھی گول ہونے چاہیے, حروف لین کی گنجائش کی ایک ہے اور نوم چونکہ حروف لین ہے اور حروف لین پر جب وقف کیا جاتا ہے تین الف کے برابر کھینچا جاتا ہے. اور حروف لین کیا ہے؟ بو بئی, یعنی جیسے لئیلاف قریش. اب یہاں تین الف کے برابر ہوگا خوف. تو یہاں پر مد کے ساتھ غنے کے ساتھ مد بھی ہے, صلات پر نہیں ہے. پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ثم صلوا علی, مجھ پر درود شریف پڑھو. یہ آپ نے بخاری شریف کی روایت ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں ثم صلوا علی, اور یہ اذان سکھانے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اذان یہ تو ہوئی اذان. اذان کے بعد درش اذان کا جواب دینے کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ قولوا ما مثل ما يقول المؤذن, کہ جیسے مؤذن بولے تم بھی ویسے ہی بولو. اذان کا جواب دو. اس کے وجوب تک کا قول ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے. تو اذان کا جواب دے مؤذن کے اللہ اکبر اللہ اکبر, اس کا جواب اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد اللہ الہ الا اللہ کا جواب اشہد اللہ الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے یہاں پر, کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا قولوا مثل ما یقول المؤذن, جتنا مؤذن بولو تم بھی اتنا ہی بولو. تو آپ کی ارشاد کی تعمیل ہے. اب رہی جواب کے درود شریف, تو آپ نے خود فرمایا جب اذان کے جواب کے بعد آپ نے فرمایا ثم صلوا علی, اب مجھ پر پھر درود شریف پڑھو, تو ثم مغائرت کے لیے آتا ہے. ثم تو پتہ ہی چلا کہ اذان کا جو جواب دیا اس کے بعد درود شریف ہے. اذان کے درمیان درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے. آپ نے خود موقع بتایا, دیکھو اب پڑھو درود شریف. ٹھیک ہے, ہر چیز کے موقع ہے نا. آپ نے خود اس کا موقع بتایا, اس موقع پر پڑھو اذان میں, اس موقع پر درود شریف پڑھو. آپ نے خود بتایا. تو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ اس موقع پر درود شریف پڑھو, تو اس سے پہلے ہم کیوں پڑھیں؟ رکوع کا موقع بتایا کہ رکوع جو ہے قیام کے بعد ہوگا. سجدے کا موقع بتایا, قومے کا جلسے کا موقع بتایا کہ اس موقع پر یہ کام کرو. تو ہر چیز جب اس موقع پر کی جاتی ہے تو اس کا حسن بڑھ جاتا ہے, اس سے اس کمال پیدا ہو جاتا ہے. میرے مرشد نے یہ واقعہ سنایا, بارہ سنایا یہ, کہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ جو کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے شیخ اور مرشد تھے, تو مجدد کا انڈا خواجہ باقی باللہ کی مرغی کے نیچے انڈا رکھتے ہیں, ان کے انڈے سے مجدد پیدا ہوا. حضرت کے رات کو ایک مرتبہ مہمان آ گیا, عشاء کے بعد کا وقت تھا. حضرت پریشان کہ اس وقت مہمانوں کی مہمانداری کہاں سے کروں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں تمہارا کوئی مہمان ہو تو اس کی اکرام کرو. اکرام ظاہر, مہمان کی اکرامی اپنی حیثیت کے موافق, لیکن مہمان کو کھانا ٹھسانا یہ اس کا اکرام نہیں ہے. نہیں یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ, یہ اکرام نہیں ہے بھائی. اس کو تکلیف اور اذیت دینا ہے کہ یہ بھی کھاؤ ہماری بھی قسم فلاں کی بھی قسم نہیں میری طرف سے کھا لو، یہ اکرام نہیں ہے مہمان کا، یہ اس کو اذیت دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کو اکرام کے لیے فرما رہے ہیں کہ اس کا اکرام کرو. اکرام یہ کہ اپنی حیثیت کے موافق اچھی چیز رکھی، محبت سے، خدمت سے، ادب سے اس کو بٹا دیا، تو چیز اپنی حیثیت کے موافق سامنے رکھ دی. یہ اب مہمان کے لیے گویا اس نے اجازت دے دی کہ آپ جو یہ جو سب رکھا ہے آپ سب کا ہے آپ. لیکن ایک مہمان نے پیٹ بھر لیا، اب وہ اب اس کو پیچھے کہ اب یہ بھی کھاؤ، اب یہ بھی کھاؤ، تھوڑا سا بس تھوڑا سا لے لیجیے، یہ اکرام نہیں ہے بھائی. یہ مہمان کو اذیت اور تکلیف دینا، اگر وہ مہمان خود ہی تکلف کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری للو پتوں کی جائے، یہ خاص لفظ ہے، اور میری پیچھے اصرار کیا جائے، یہ بیوقوف ہے. یہ تو خود اکرام سکھا رہی ہے اس کا. اکرام کے معنی یہ تھوڑی کہ اس کے پیچھے پڑ کے نہیں نہیں آپ یہ بھی کیجیے، یہ بھی لیجیے، اب وہ کروا دیا. اچھا میں جی کیوں نہیں چاہ رہا، میزبان نے کہا نا یہ گلاب جامن اور کھائیے، کہا رہے نہیں بس پہلے ہی تین کھا چکا ہوں. کہا آپ نے کھائے تو چھ ہیں لیکن یہاں گن کون رہا ہے؟ تو خواجہ باقی باللہ رحمتہ اللہ علیہ پریشان، حضرت کے سامنے ایک نان بھائی ہوٹل والا وہ رہتا تھا، اس نے دیکھا چہل پہل تو سمجھ گیا. اس نے کہا کہ اس نے کیا کیا کہ ایک ٹرے میں، خان میں کھانا سجا کر اور اس کو ڈھانک کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا. دروازہ کھٹکھٹا، حضرت باہر نکلے، کہا یہ کیا؟ کہ حضرت یہ تھوڑا سا تحفہ ہے، آپ قبول فرما لیجیے، آپ کے مہمان آئے ہیں، مہربانی کر کے آپ لے لیجیے. بہت ہی ادب سے اس نے درخواست پیش کی، حضرت بہت خوش ہوئے. میرے مرشد فرماتے کہ خوشی کے مارے حضرت نے، خواجہ صاحب نے اتنی خوشی ہوئی کہ دیکھو اس وقت اس نے میرا موقع کی بات پر میں بات پیش کی کہ موقع تھا یہ، اس نے اس موقع پر یہ کام کیا. لیکن اگر کسی اپنے بڑوں کو کوئی تحفہ دے، ہدیہ دے، تو یہ سمجھ کر نہ دے کہ ضرورت ہے ان کو. اگر ضرورت سمجھ کر دیا تو یہ بے ادبی ہے، ادب سے پیش کر. اور یہی کہہ کے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی، خواجہ صاحب، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے. خوش ہو کر فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب وہ بھی عجیب تھا، اس نے کہا حضرت مجھے اپنے جیسا بنا دیجیے. جب باقی باللہ نے فرمایا کہہ رہے بھائی یہ نہ مانگو، کچھ اور مانگ لو. کہا نہیں حضرت مجھے تو بس یہی چاہیے، اپنے جیسا بنا دیجیے. خواہش دیکھیے اللہ ہو. جب حضرت جب بہت اصرار کیا تو حضرت حجرے میں لے گئے، توجہ ڈالی. آدھے گھنٹے بعد حجرے سے دو خواجہ باقی باللہ نکلے. بھی نسبت کی ایک قسم ہے، اس کو نسبت اتحادی بولتے ہیں، کہ شیخ مرید کے رنگ میں، شیخ کے رنگ میں مرید ڈھل جاتا ہے، فوٹو کاپی ہو جاتا ہے. اعمال میں، افعال میں، کردار میں، اخلاق میں، یہ فنائیت شیخ کہلاتی ہے. یہ مقام جو نسبت کا اعلیٰ ترین مقام ہے. پھر بعضوں کو یہ چیز بھی نصیب ہوتی ہے کہ بعضوں کا تو لہجہ اور شکل و صورت بھی شیخ کے مشابہ ہو جاتی ہے، انداز سب کچھ وہی ہو جاتا ہے. حالانکہ مطلوب جو ہے اس نسبت اتحادی کے اندر جو مطلوب ہے وہ اعمال، افعال، کردار، اخلاق اور تعلق مع اللہ، یہ مقصود ہے اس کا. لیکن بعضوں کو یہ نعمت بھی ملتی ہے کہ چال ڈھال اور انداز اور شکل و صورت بھی ان کے مشابہ ہو جاتی ہے نسبت اتحادی کی وجہ سے. بعضوں کو یہ نعمت بھی ملتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یشبہ بالنبی صلی اللہ تعالی وسلم، کہ آپ کی شباہت نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے ملتی تھی، شکل و صورت میں مشابہ تھے. یہ ایک شرف حاصل تھا آپ کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرق یہ تھا کہ جب خواجہ باقی باللہ نکلے، ایک تو اصلی والے تھے، ایک فوٹو کاپی تھے. جو اصلی والے تھے ان کی حالت میں سکون تھا، وقار سے چلتے ہوئے آئے، اور جو دوسرے خواجہ باقی باللہ وہ نان بھائی تھا، اس کی طبیعت میں بے چینی اور اضطرابی کیفیت تھی، اس کی کیفیت اضطرابیت تھی اس کو. اور طبیعت میں بے چینی تھی، کیونکہ حضرت نے جو مقام ایک مدت میں حاصل کیا، اب ایک دم سے وہ چیز مل جائے. دادا اس شخص کا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ 3 دن میں انتقال ہو گیا، کیونکہ حضرت کے اس نسبت کو وہ برداشت نہ کر سکا. اذان کا جواب دینا ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے میرے دوست، لہذا اس نے موقع پر یہ بات پیش کی اور موقع پر حضرت کا کیسا دل خوش ہوا، تو پتہ چلا کہ ہر چیز کا موقع ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دیا کہ درود شریف پڑھنے کا اذان میں جو موقع ہے وہ یہ ہے کہ ثم صلوا علی، ثم مغائرت کے لیے آتا ہے، لہذا اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھیں گے. اقامت میں بھی اچھے اچھے دیکھیے، علم پڑھنے والے، اقامت پڑھنے والے نے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، اب وہ مائک لگا کر کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. افسوس ہے کہ مسائل سیکھے پڑھتے ہیں سیکھتے نہیں ہیں، موقع نہیں ہے وہ، اور ہر چیز موقع پر اچھی لگتی. دیکھیے نا، بھوک نہیں ہے، بریانی رکھ دیں آپ، اور بھوک لگی ہوئی ہے چٹنی روٹی دے دیں، تو بھوک کی چٹنی روٹی بغیر بھوک کی بریانی سے اچھی ہے. پھر اس کے بعد حی علی الصلاح کا جواب آپ نے خود سکھایا، ایک طرف تو قاعدہ بیان کیا مثل ما یقول المؤذن قولوا، کہ کہو جیسا مؤذن کہتا ہے، دوسری طرف آپ نے خود اس کا قاعدہ بیان کیا، لیکن حی علی الصلاح حی علی الصلاح کا جواب سکھا دیا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. فجر کی نماز میں کہتے ہیں صلاۃ خیر من نوم، اس کا جواب ہے صدقتا و بررتا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت جو کتاب حضرات یہاں تقسیم بھی ہوئی ہے، جن کے پاس نہ ہو لے سکتے ہیں وہ بعد میں، اس میں یہ سب لکھی ہوئی بھی آپ آتے بھی ہیں. سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کا ذوق پیدا ہو جائے اور اس چیز کی فکر پیدا ہو جائے، اور یہ بھی فکر ہو جائے پیدا ہو جائے کہ بیان میں میں نے سنا نہیں ہے، تمام فکریں پیدا ہو. اور ایک فکر بیان میں یہ بھی ہونی چاہیے کہ میرے بیٹھنے سے دوسرے پاس بیٹھنے والے کو اذیت اور تکلیف نہ ہو، یہ بھی بیان میں فکر ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ران پہ ران چڑھا دی اور کلا بل ران اعلی قلوبہم ہو گیا. بتائیے اگر ران پہ ران چڑھے گی تو کلا بل ران اعلی قلوبہم نہیں ہوگا. اب ران ہے نا، کلا بل رانا، ران ہے کہ نہیں ہے اس میں. میرے مرشد کا علمی لطیفہ ہے، دیکھیے کیسا مزیدار ہے، یعنی ان کے دلوں پر ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، لیکن حضرت نے اس کا ترجمہ کیوں، کیونکہ جب ران علاقہ ممنوع ہے، اب ران پر ران چڑھا رہے ہیں، ایسے بیٹھ رہے ہیں جبکہ گنجائش بھی موجود ہے، پھر بھی ران پر ران رکھنا اور ایسے بیٹھ رہے ہیں کہ دوسرے کو اذیت ہو. تھوڑی سی کشادگی کریں تاکہ برابر بیٹھنے والا آسانی ہو. دیکھیں کتنی اس میں، اسی طرح نماز کے بعد جب دیکھ لیں، نماز میں اسی طرح کے گھس جاتے ہیں بعض لوگ. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو اب لوگ جو ہے وہ تھوڑی سی جگہ بنتی ہے بلا لیتے ہیں بعض، اور باقی کہتے ہیں چلو آگے بڑھو، تو میں اپنی سائز دیکھتا ہوں، میرا والیوم اور حجم زیادہ ہے الحمدللہ، تو میں دیکھتا ہوں میں ادھر گھس نہیں سکتا، تو میں کہتا ہوں بھائی رہنے دو آپ اگلے کے، بھائی کوئی پتلا آدمی چلا جائے یہاں پہ، کیونکہ اذیت ہوگی پوری نماز میں. اب بات ہے گھس جاتے ہیں زبردستی بیچ میں نماز میں، پوری نماز میں اذیت دیتے ہیں. اس لیے صفحے اول میں گھس کر نماز پڑھنا کہ جس سے اذیت ہو اس سے بہتر یہ ہے، اس سے بہتر ہے کشادگی کے ساتھ اذیت سے بچانے کے لیے دوسرے صف میں نماز پڑھنا. اہتمام تو پہلی صف کا کرنا چاہیے، لیکن گھسنا یہ اچھا نہیں ہے. اگر ایسے ہے کشادہ کھڑا ہے، بعض بوڑھے ہوتے ہیں، کوئی مریض ہوتا ہے، اب اس کے لیے نماز کے بعد دیکھے تو تھوڑی سی اس کے لیے کشادگی پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بےچارا جو ہے بوڑھا ہے یا کوئی مریض ہے، تو اس کے لیے کشادگی پیدا کرتے ہیں. اسی طرح شیخ و مرشد ہوتا ہے، استاد کے لیے بھی تھوڑا کشادہ کر دیتے ہیں. نماز کا حکم الگ، نماز ختم ہو گئی اب حکم بدل گیا. الصلاۃ خیر من النوم کیا جواب، صدقتا و بررتا، اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ثم صلوا علی، اب مجھ پر درود شریف پڑھو. یا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھا رہے ہیں کہ مجھ پر درود شریف پڑھو. پھر یہ دعا پڑھیں, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. اس کو پڑھیں, اس میں میں نے درجۃ الرفیہ نہیں پڑھا, اور ورزقنا شفاعۃ یوم القیامہ یہ دونوں نہیں پڑھے جملے. نماز اذان کے بعد کی دعا میں درجۃ الرفیہ اور ورزقنا شفاعۃ یوم القیامہ, اس کے بارے میں فرمایا علماء نے کہ المشہور علی الالسنہ الملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات کے اندر یہ بات لکھی, لا اصل له, اس الفاظ کی اصل نہیں ہے, یعنی یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, احادیث سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہے. المشہور علی الالسنہ لوگوں کی زبان پر مشہور ہو گیا, یہاں تک کہ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ دادا سے سیکھتے ہیں تو باپ دادا سے کہ سیکھنے کے بعد علم بھی پڑھ لیتے ہیں, پھر بھی یہی دعا پڑھتے ہیں, پھر بھی یہی پڑھتے ہیں. تو آپ نے پھر فرمایا جو یہ کام کرے گا اذان کا جواب دے گا تو اس کا کیا, حلت لہو شفاعت, اے وجبت لہو شفاعت, میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. میرے مرشد نے فرمایا کہ اس بات پر حضرت کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ایمان پر خاتمے کے ساتھ مدلل نسخے, اس میں حضرت نے ایک نسخہ یہ بھی لکھا کہ اذان کا جواب دو, درود شریف پڑھو اور یہ دعا پڑھو, تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مرتے وقت حسن خاتمہ نصیب فرمائیں گے. اب بتائیے کتنا آسان نسخہ ہے, اذان کا جواب دے, درود شریف پڑھے اور اذان کے بعد والی دعا, جس کو دعائے وسیلہ مشہور, جس کو کہا جاتا ہے دعائے وسیلہ, یہ مشہور اس کے لیے الفاظ ہے, یہ کام کرو. ہو گیا نا جناب, اذان کی سنت بھی ہو گئی اور ایمان پر خاتمے کا نسخہ بھی پیش کر دیا. اب اس کے ساتھ چونکہ اقامت بھی ہے, اقامت بھی سن لیجئے, وہ بھی جو ہمارے شیخ اور مرشد نے ہم کو سکھائی, اور وہ کیا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, ایک سانس, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, ایک سانس میں, لیکن بس نہیں ہوگا, الا اللہ الا اللہ ایسے پڑھا جائے گا, اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, ایک سانس میں, پھر حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح, قامت الصلاۃ قامت الصلاۃ نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ الاقامۃ جزم, الاذان جزم والاقامۃ جزم, اب وہی جزم کا قاعدہ لگے گا. پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, ایک سانس ہوگا, اب یہ ایک سانس میں پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ میں نے سیمپل پیش کر دیا کہ یہ سنت ہے, یہ سنت کا سیمپل آپ کے سامنے پیش کر دیا. فقیر نے, میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اذان اقامت اپنے مرشد سے سیکھی, حضرت نے نماز کی سنتیں بھی سکھائیں گی. اب اس کے بعد جن حضرات کو شوق کیا, ضرور سیکھنا چاہیے, شوق کیا چیز ہے, ضرور سیکھنا چاہیے, کیونکہ اذان اور اقامت تو ایسی چیز ہے کہ ہر مسلمان کو آنی چاہیے, تو ضروری علم میں سے ہے اذان اور اقامت اور نماز, یہ تو ہر مسلمان کو آنی چاہیے, یہ وہ علم ہے جس کو فرض علم کہا جاتا ہے, اس لیے اس کو ضرور سیکھنا چاہیے اہتمام کے ساتھ. تو یہ ہو گئی اذان, اس کی سنت ہے, لہذا اس کو ہم جاری کریں اور اپنے خود بھی سیکھیں, اپنے دوستوں کو بھی سکھائیں, تاکہ ہماری اذان ہماری اقامت سنت کے مطابق ہو جائے, تو پھر مسجدوں میں کیا عالم ہوگا, تبھی تو برکتیں ہوں گی. اب ہماری اذان ہی خلاف سن, اور پھر اسپیکر رفع صوت مقصود ہے, یعنی آواز کو بلند کرنا اذان میں مقصود ہے, اور اس مقصد کے لیے اگر لاؤڈ اسپیکر لگایا جائے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن لاؤڈ اسپیکر اتنے لگانا کہ سوراخ بورڈ میں اذان دیں تو قائد آباد میں ہمارے دوست عثمان صاحب بھی سنیں, یہ کوئی ضروری نہیں. پھر اذان کے جو اسپیکر ہوتے ہیں یہ, اس کو صرف اذان کے لیے استعمال کرنا جائز ہے, اس میں اعلان کرنا کہ کسی کی مرغی چوری ہو گئی ہے, کسی کا بچہ مر گیا ہے، کسی کے ابا مر گئے ہیں، یہ درست نہیں ہے جناب، بچہ کھو گیا درست نہیں ہے اعلانات، اس کو منع کیا گیا، یہ منع ہے. اسی طرح سے اذان کے اسپیکروں کو بیان کے لیے کھولنا یہ بھی درست نہیں ہے کہ محلے بھر کو جگایا جا رہا ہے، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، بچے ہیں، ان کو جگانا یہ درست نہیں ہے. یہ بھی اس کا استعمال صرف اذان کے لیے ہے اور کسی مقصد کے لیے. ہاں کبھی ٹیسٹنگ 1-2-3 ٹیسٹنگ کرنی پڑتی ہے، وہ مستثنا ہے، وہ اس کی تربیت اور مرمت کی جا رہی ہے، لیکن اذان کے علاوہ اذان کے اسپیکر کھولنا، چاہے بیان ہو، چاہے بچے کی گمشدگی یا بچے کے پیدا ہونے کا اعلان ہو، یہ درست نہیں ہے. اور دیہاتوں میں جائے تو وہاں تو مرغی انڈا دے اس کا بھی اعلان ہوتا ہے. اور مائی حجن اگر مسجد کو انڈا دے تو وہ بھی اعلان ہوتا ہے کہ مائی حجن نے مرغی جو ہے وہ یہ انڈا دیا ہے نا، ہوتا ہے نا دیہاتوں میں. کسی کی فصل، چودھری صاحب کی فصل کٹے اس کا بھی اعلان ہوتا ہے، کسی کی گدھی گم ہو جائے اس کا بھی اعلان ہوتا ہے. اور اگر گاؤں کے اندر تبلیغی جماعت ہے اس کا بھی اعلان ہوتا ہے. لہٰذا ایک ایسے ہی اعلان کرنے والے کے پاس کے اعلان جمع ہو گئے، اب وہ بھول گیا، سب گڈ موڈ ہو گیا، ایک کی گدھی گم گئی تھی، ایک کی مرغی نے بچہ دیا تھا، کسی کا ابا مر گیا، اب اس نے کیا کیا کہ اعلان کیا کہ جو مرغی ہے اس کے ابا مر گئے ہیں، اور چودھری صاحب کا انڈا، چودھری صاحب کے بیٹے نے انڈا دیا ہے، اور گاؤں والے اپنی گدھی کو سنبھال لے کیونکہ گاؤں میں تبلیغی جماعت آئی ہے. اذان کے علاوہ اذان کے اسپیکر کھولنا یہ درست نہیں ہے. اور اسی طرح سے اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، اللہم رب دعوت السلام علی، اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، بغیر ہاتھ اٹھائے بس. جس طرح سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک اسلاف سے جو سلسلہ چلا رہا ہے اسی طریقے پر عمل کریں. اور ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ دعا کے اندر، دعا میں تضرع یعنی درد دل اور خفیہ دعا یہ افضل ہے، چپکے سے دعا مانگنا. لہذا نماز کے بعد دعا مانگنا اونچی آواز سے جائز تو ہے، لیکن افضل چپکے دعا مانگنا ہے، چپ آہستہ آواز میں. اور اگر اب عالم کیا ہے، وہی رٹی رٹائی دعائیں، مانگنے والے کو نہیں پتا میں کیا مانگ رہا ہوں، وہی بس چار دعائیں ہیں رٹی ہوئی ہیں، ربنا آتنا فی دنیا واف ونا وقفنا ورحمنا ربنا ظلمنا انفسنا، وہی چار دعائیں ہیں جو ہر پوری 10 سال گزر جائیں گے پانچویں دعا کا اضافہ نہیں ہوگا اور ترتیب بھی نہیں بدلے گی. اور وہ ادھر دیکھ رہے ہیں کیونکہ پوری زبان پر جاری ہے، ان کو اگر سوتے میں بھی دعا سن لو وہ یہی سنائیں گے. اور پھر مسبوق یعنی جن لوگوں کی نمازیں رہ گئی ہیں، جن لوگوں کی رکعتیں رہ گئی ہیں، ان لوگوں کا اس سے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، اب اسپیکر پر اسی آواز میں دعا مانگی جا رہی ہے، وہ نماز مکمل کرنے والے. اس لیے ہمارے شیخ نے سکھایا کہ دعا کا جبکہ اصل یہی ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اصل دعا کا یہ ہے. اور پھر دعاؤں میں لائٹیں بند کرنا یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی گڑبڑ بازی ہے. دعا میں لائٹیں، اب دعا میں لائٹیں بند ہوئی، کسی کو رونا تو آ نہیں رہا، آوازیں نکالی جاتی ہیں. لائٹ بند کر کے دعا مانگنا یہ ریا اور دکھاوا ہے. نماز میں آنکھیں بند کرنے کو منع کیا گیا، خلاف سنت ہے نماز میں آنکھیں بند کرنا. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید عالم تھے، انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں نے ایک بہت اچھی نماز پڑھی، بہت عمدہ کہا، پھر مراقبہ کیا میری نماز کیسی ہے، تو کہا ایسی جیسے حور، خوبصورت حور کی شکل میں، لیکن وہ نابینا ہے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جن کے مریدین میں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جیسا جبال علم، حجت الاسلام رحمت اللہ علیہ، قطب العالم رشید احمد صاحب گنگوئی جیسا مجتہد اپنے وقت کا، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسا مجدد وقت، حضرت کے ہاتھ پر بیعت، اور ایک علماء کی فہرست ہے جو حضرت کے ہاتھ پر بیعت. نے فرمایا، اب دیکھیے، فرمایا معلوم یہ ہوتا ہے مولانا آپ آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا جی حضرت. توجہ کے لیے آنکھ بند کرتا ہوں نماز کے لیے. حاجی صاحب نے فرمایا کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا اس کو علماء نے منع فرمایا, آنکھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے چاہے توجہ کم ہو, کیونکہ سنت یہی ہے. ہاں آنکھ تھوڑی دیر کے لیے بند کر لی کھول لی تو پھر ٹھیک ہے, اگر کسی ضرورت سے تھوڑی دیر کے لیے بند کرتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن بالکل آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا کہ توجہ رہے گی یہ درست نہیں ہے. کھول کر نماز پڑھنی چاہیے, آنکھ کھول کر نماز پڑھے, لیکن آنکھوں کو اپنے قابو کر کے رکھے, ادھر ادھر نہ دیکھتا پھرے. یہ تھی چند باتیں اذان اور نماز سے متعلق. اسی میں دعا کا بھی مسئلہ بتا دیا کہ لائٹیں بند کر کے دعا مانگنا اور کی آوازیں نکالنا یہ درست نہیں ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ رونے کی آواز نہ نکال کر آنکھیں کھول کے لائٹ کھول کے مانگے دعا, یہ طریقہ درست ہے. اب اس کے لیے لمبے لمبے دعا کے لیے بڑے بڑے اجتماع لگانا اہتمام سے رمضان شریف کی راتوں میں اس مقصد کے اجتماع کرنا, ذرا پوچھنا چاہیے علماء سے کہ دعا کے لیے اس طرح اہتمام اور لائٹیں بند کر کر کے لمبی دعا نہیں. میرے مرشد نے فرمایا کہ اجتماع کے اندر مختصر دعا یہ افضل ہے. اب لوگ ہیں, اب لمبی دعا شروع ہوئی کوئی یوں کروٹیں بدل رہا ہے, کوئی یوں کبھی لوگ یوں ہاتھ رکھ دیتے ہیں, ایسا بھی دیکھا کہ لوگ یوں ہاتھ رکھ دیتے ہیں. اور دعا میں بھی عجیب لطیفے بھی ہوتے ہیں, اور وہ لطیفہ کیا جیسے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, سب نے کہا آمین, یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے آمین. ایسے لطیفے ہوتے نا. اس لیے یہ چند باتیں تھی جو اپنے بزرگوں کی پیش کر دی, اللہ تعالیٰ اس پر ہمارے عمل کی توفیق دے. پچھلے ہفتے پنجاب کا سفر ہوا تھا, حضرت والا کی اپنے مرشد کی برکت ہے, تو ایک شہر جس کا نام ہے پنڈ دادن خان, اس شہر میں حاضری ہوئی اور اسی کے قریب چھوڑا کی نمک کی کان ہے جو دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے. وہاں پنڈ دادن خان میں جمعے کے دن پچھلے ہی جمعے, اس جمعے سے گزشتہ جمعے مغرب سے عشاء بیان کا نظم تھا. پھر اس کے بعد وہاں کے میزبانوں سے میں نے کہا بھائی ہمیں یہ نمک کی کان بھی دکھاؤ. انہوں نے کہا واقعی دیکھنے کی چیز ہے, اللہ تعالی کی قدرت کا مظہر ہے. تو اس نمک کی کان میں جانا ہوا, وہاں گئے تو وہیں کھیوڑا کے جو خطیب صاحب ہیں وہ بیان میں بھی آئے ہوئے تھے, وہ بےچارے استقبال کے لیے وہاں موجود تھے, بڑی محبت سے وہ نمک کی کان بتانا ہے سیاحت نہیں, کچھ مضامین ہے جس کو پیش کرنا چاہتا ہوں. چونکہ وہاں پر اسکول کالج کے گروپ بھی آتے ہیں عورتیں وغیرہ بھی, تو میں نے اپنے جو ساتھی تھے رفیق سفر ان سے گزارش کی کہ دیکھو نمک کو دیکھو نمکینوں کو نہ دیکھو, نمک کو دیکھو کہ اللہ تعالی کی قدرت کا مظہر ہے, نمکین بھی قدرت کا مظہر ہے لیکن ہمارے لیے نہیں, اس کا حسن اس کے شوہر کو مبارک ہو. میرے مرشد نے فرمائی یہ بات کہ اگر کوئی نمکین ہے تو نمکین کا حسن اس کی نمکینہ کو مبارک ہو, اور اگر کوئی نمکینہ ہے تو نمکینہ کا حسن اس کے چمکین کو مبارک ہو. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا نہ نمکین کو دیکھو نہ نمکینہ کو دیکھو, نہ چمکین کو دیکھو نہ چمکینہ کو دیکھو, نہ رنگین کو دیکھو نہ رنگینہ کو دیکھو, نہ حسین کو دیکھو نہ حسینہ کو دیکھو, نہ دمکین کو دیکھو نہ دمکینہ کو دیکھو. حضرت والا کا شعر ہے نہ گوری کو دیکھو نہ کالی کو دیکھو, نہ گوری کو دیکھو نہ کالی کو دیکھو, نہ مس کو دیکھو نہ ماسی کو دیکھو, نہ بھنگن کو دیکھو. ہر لوگ تو ہر جگہ نظر مارتے پھرتے ہیں, یہاں تک کہ ماسی کو بھی دیکھتے ہیں, اس میں بھی حسن کا کوئی نقطہ تلاش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. نہ گوری کو دیکھو نہ کالی کو دیکھو, پھر کسے دیکھو بھائی, آنکھیں تو اللہ تعالی نے دی ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں نہ گوری کو دیکھو نہ کالی کو دیکھو, اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا. अरे तुम रंग को ना देखो, रंग देने वाले को देखो। तुम नमक को ना देखो, तुम नमकीनों को ना देखो, नमक के पैदा करने वाले को देखो। दादा वो नमक की कान अजीब खूबसूरत है माशाल्लाह, एक खूबसूरत ऐसा लगता है जैसे मार्बल है, ऐसी खूबसूरती है उसमें। कहीं सफेद, कहीं गुलाबी, मुख्तलिफ रंग है उसमें। अजीब अल्लाह ताला की कुदरत का शाहकार है। 17 मंजिलें हैं, एक मंजिल पर तो हमें जाने की इजाजत थी, 5 मंजिल ऊपर और 11 मंजिल नीचे। और वहां के लोग बताते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत है उस इसकी जो है, ये सिकंदर के जमाने में यानी कबले मसीह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले इस जान की दरियाफ्त हुई थी। इतनी पुरानी इसकी दरियाफ्त है, कदीम दरियाफ्त। और बताते कि नमक निकाला जा रहा है रोजाना, 15 टन नमक अब भी निकाला जाता है। लेकिन आलम यह है कि वह कहते हैं ऐसा लगता है कि नमक उग रहा है, कुदरत अल्लाह ताला की। हाँ दोस्तों, सर क्या देखो, नमक को देखो, नमकीना को ना देखो, नमकीनों को ना देखो, वरना ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्यों साहब, नमक खाने से ब्लड प्रेशर हाई होता है कि नहीं होता? तो मेरे मुर्शिद फरमाते हैं जो नमकीनों को देखते हैं, इनका नमक चखने की फिक्र में होते हैं, इनका रूहानी ब्लड प्रेशर हाई होता है। क्या अब दिल में बेचैनी आ रही है? जैसे ब्लड प्रेशर हाई होता है ना तो इधर दर्द शुरू हो जाता है, कनपट्टियों में हाई ब्लड प्रेशर की, सर में दर्द होता है, घबराहट होती है, जिसमें भारी भारी लगता है। ये आलम हसीनों को देखने का, क्योंकि वो नमकीन है ना, जो उनका हरम हराम नमक को चखेगा ब्लड प्रेशर आए होगा, बेचैन रहेगा, चाहे वो औरतों की शक्ल में हो चाहे लड़कों की। लड़कों से भी बचे, जिनकी दाढ़ी मूछ ना आई हो उनको शरीयत ने सर से लेकर पांव तक देखने से मना किया। तो वो नमक की कान अजीब, उसमें रंग लगाए हुए, वो बल्ब जलाते हैं नीचे, वो ऐसा रोशन हो जाता है, इतना खूबसूरत लगता है। मस्जिद भी बनाई हुई है, मीनारे पाकिस्तान भी बनाया हुआ है वहां पर। एक जो मजे की बात है वो बताना जो मैं चाहता हूं, क्योंकि नमक की कान पे जाना ये मकसूद में से नहीं, ठीक है, अल्लाह की कुदरत के शाहकार। लेकिन अल्लाह ताला ने वाह एक अजीब इल्म अता फरमाया, जो कल मैंने अपने शेख की खिदमत में भी अर्ज किया, हजरत बहुत खुश हुए। वहां नमक, वहां के दोस्तों ने बताया, जो मौलाना साहब थे उन्होंने बताया कि यहां पर नमक की कान में दम्मे का अस्पताल भी है। अस्थमा के जो मरीज होते हैं, दम्मे के मरीज, उनका यहां पर इलाज भी होता है बगैर दवा के। वो क्या कि उनको सिर्फ यहां रखा जाता है नमक की कान में। अच्छा, और अजीब बात देखिए, बाहर जो थी खूब गर्मी थी, पंजाब की गर्मी, अप्रैल का महीना, खूब गर्मी थी। इसलिए मेरे मुर्शिद ने यह भी सिखाया, तब सिखाया जब गर्मी ज्यादा हो तो ये ना बोलो उफ बहुत गर्मी है, ये बहुत तेज गर्मी है। हजरत ने फरमाया कहो खूब गर्मी है, फरमाया शिद्दत खुद आ गई इसमें। और खूब का लफ्ज ये बहुत सारे तारीफ से होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया। गर्मी अगर ज्यादा होगी तो खरबूजा भी तो मीठा होगा भाई, क्यों जनाब? जब गर्मी ज्यादा होती है खरबूजा मीठा होता है कि नहीं होता? खटके उसको खाओ बगैर खटके। जितनी गर्मी ज्यादा होगी आम उतना मीठा और लजीज होगा। तो पता चला कुछ तो फायदा है गर्मी का, अब मीठे आम के लिए इस गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसी तरह मेरे प्यारे दोस्त, मेरा मुर्शिद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब और जलवे इन हसीनों से नजर बचाने में रखे हुए। गुनाहों से बचने का जो गम उठाता है अल्लाह ताला उसको अपना कुर्ब और विलायत खासा अता फरमाते हैं। कुर्बत खासा और विलायत खासा अल्लाह ताला ने गुनाह से बचने का गम उठाने में रखी है। तकलीफ तो है, लेकिन उसी तकलीफ में अल्लाह ताला ने अपनी कुर्बत का मजा और अपनी प्यार दोस्ती की लज्जत और मजा रखा। अल्लाह ताला ने अपनी दोस्ती अता फरमाते हैं गुनाहों से बचने का गम उठाने वाले को। जैसे गर्मी तो है आम भी मीठा होता है, गुनाह से बचने में तकलीफ भी तो है, लेकिन यह भी तो दे देगी दिल अल्लाह ताला के नारा तो उसको जल्दियात से मुनव्वर हो जाता है। बाहर खूब गर्मी, अंदर दाखिल हुए ऐसा लगा जैसे कंडीशन में आ गए। वहां के वो मौलाना ने बताया, हतीब साहब ने बताया कि گرمی میں یہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور سردی میں گرم ہوتی ہے. اور اللہ تعالی کی قدرت بھی کیا کہ وہاں پر مجمع بھی ہے اور کافی بڑی جگہ ہے, یعنی پیدل بھی جاتے ہیں ٹرین بھی ہے. ہم ٹرین پر بیٹھ کر گئے الحمدللہ. اب وہ اتنی اور پھر بند جگہ, لیکن سانس لینے میں کوئی دشواری نہیں اور ایسا جیسے ایئر کنڈیشن چل رہا ہے اندر. لیکن وہاں کا جو گائیڈ اور رہبر تھا اس نے بتایا کہ یہاں بجلی جو ہے وابدہ کی ہے اس لیے بند بھی ہو جاتی ہے. وہاں پر دمے کا ہسپتال ہے, دمے کے مریض رکھے جاتے ہیں وہاں. کچھ نہیں کیا, کوئی دوا نہیں دی جاتی ان کو, کچھ نہیں کیا جاتا, صرف وہ وہاں پر رہتے ہیں. رہنے سے وہ ان کی سانس کی نالی میں جو رکاوٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو دمے کا مرض پیدا ہوتا ہے, سانس کا مرض پیدا ہوتا ہے, تو وہاں رہنے سے ان کی سانس کی نالی کی وہ رکاوٹ خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اس ماحول کے اثرات ہیں یہ. بغیر دوا کے دمے کے مریض اچھے ہو جاتے ہیں. تو میں تو حضرت کی وہ مضمون یاد آیا کہ فرمایا کہ دیکھو جہاں اللہ والے رہتے ہیں وہاں تم چارپائی بھی ڈال دو, کوئی ذکر نہ کرو, تہجد مت پڑھو, صرف وہاں بستر ڈال دو چاہے. تو اس فضا میں اور اس ماحول میں جو اس اللہ والے کے الفاظ کے ذریعے سے انوارات ذکر اور اللہ تعالی کی تجلیات جو فضا کے اندر ہے, جب یہ وہاں سو جائے گا تو اس کے الفاظ اور سانسوں کے ذریعے سے وہ انوارات اس کے اندر داخل ہو جائے گی, اور اس کے قلب میں اور جان میں اور روح میں جو غیر اللہ کی غلاظت اور گندگیاں اور رکاوٹیں موجود ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. راجہ جب صبح اٹھے گا تو اس کا قلب منور ہوگا اور تجلیات سے متجلی ہوگا اور اللہ تعالی کی خوشبو سے معطر ہوگا اس کا قلب اور روح اور جان مست ہوگی. تو دیکھیے نمک کی جان میں رہنے سے, نمک کی جان میں رہنے سے کیا عالم ہوتا ہے کہ سانس کی نالی کے وہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. تو ایسے ہی اللہ والوں کی صحبت میں کی خدمت میں رہنے سے وہ جو غیر اللہ کی رکاوٹیں وہ دور ہوتی ہیں. وہ حالانکہ وہی معلوم ہے کہ فجر کی نماز میں اٹھنا ہے, معلوم ہے نظر بچانی ہے, معلوم ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے, لیکن اس معلومات معمولات میں تبدیل نہیں ہوتی جب تک صحبت اہل اللہ اختیار نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں یہ اثر رکھا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حدیث شریف میں نے پیش کی تھی, لکل شین مادن, ہر چیز اپنی مادن سے ملتی ہے, یعنی ہر چیز کے ملنے کی جگہ ہے. وہ مادن التقوا قلوب العارفین, اور تقوا کی جو کان ہے ہر چیز اپنے کان سے ملتی ہے, جیسے نمک نمک کی کان سے ملتا ہے, سونا سونے کی کان سے ملتا ہے, ہر چیز کی ایک کان ہے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوا جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اور ولایت کو موقوف رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت تقوا سے ملے گی, وہ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ اس کے کان کیا ہے؟ قلوب العارفین, اللہ والوں کے دل ہیں, اولیاء اللہ کے دل ہیں. دادا ان کی سوچ جس طرح سے نمک کی کان کی صرف صحبت میں رہے جو تو اس کے سانس کی نالی کھل جاتی ہے اور دمے کا مرض اچھا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے میرے دوستو یہ جو تقوا کی کان اللہ والے ہیں جو ان کی صحبت میں رہے گا, تو ان کا بھی جو غیر اللہ حسینوں کو دیکھ کر سے اس کا سانس چڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں بھی یہ گناہ کا کام کروں, تو اس کے اندر جو غیر اللہ کے جراثیم ہیں وہ جراثیم اللہ تعالی نے اپنے اولیاء کے اندر صحبت میں اثر رکھا ہے کہ وہ جراثیم مر جاتے ہیں. اچھا وہ جراثیم مارنے کے لیے صحبت میں رہنا ضروری ہے. صرف جو کام کے سیاحت کے لیے آ رہے ہیں یہ چیز ان کو نہیں ملتی, بلکہ ایک مدت رہنا پڑتا ہے. بستر ڈال دیتے ہیں وہاں پر, کوئی دوا نہیں, کوئی علاج نہیں. تو پتا چلا کہ بیان سننا مبارک ہے, بیان سننا مبارک ہے, بیان میں آنا جانا مبارک ہے, لیکن وہ جو چیز ہے جس کو تقوا اور قرب اور نسبت اور تعلق معلّہ کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت جس کو کہا جاتا ہے, وہ موقوف اس بات پر ہے کہ کچھ وقت وہاں گزارا جائے, اس کان میں رہا جائے. کان میں رہے لیکن اپنے دونوں کان لے کر بھی آئے کہ اگر کوئی بات اللہ تعالیٰ کی محبت کی پیش کی جائے گی تو کان کو حاضر رکھیں. ایسا نہ ہو, ایسا نہ ہو اب موبائل کھلا ہے, شیخ کی تقریر ہو رہی ہے, موبائل سے کھیل رہے, موبائل کی گھنٹی ہے, یعنی شیخ کی عظمت کا خیال, اب وہ مجلس سے اٹھ کر باہر چلے گا, تو یہ جو میرے دوستو چیز ہے اس سے پتا چلا کہ اس کا قلب غافل ہے. تو جب یہ غافل قلب کے ساتھ مجلس شیخ میں بیٹھے گا تو اس کو کیا فائدہ ہوگا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک ادب سکھایا کہ جب شیخ کی مجلس میں آؤ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو توبہ کر کے آؤ تاکہ دل صاف ہو جائے, دل سے میل کچیل دور ہو جائے, پھر اس کے بعد شیخ کی ایک ایک بات اثر کرے گی. آج ہم سنتے ہیں, سن کر سننی بن گئے, لیکن اس کے بعد جب باہر نکلے پھر وہی کام. وجہ کیا ہے کہ عمل کرنے کی نیت تو کی نہیں, ہم نے غیر اللہ کی گندگیاں لے کر آ رہے ہیں. جب اس کے بعد باہر نکلے پھر ویسے کے ویسے وہی, جیسے کتے کی دم ہوتی ہے, 10 سال کو نلکی میں رکھا, جب نلکی ہٹائی پھر وہی کیڑی. ایسے ہی بعض لوگ چونکہ گناہ چھوڑنے میں جان کی بازی نہیں لگاتے, گناہ چھوڑنے کا گناہ چھوڑنے کی دعا ہی نہیں مانتے کہ اللہ ہمیں ولی اور دوست بنا لے اور گناہوں کو ہم سے چھڑا دے, دعا نہیں مانتے. کیوں؟ شاید واقعی گناہ نہ چھوڑ جائے. میں نے مرشد فرمان نے فرمایا تم دیکھو اگر تم گناہ چھوڑو گے تو گناہ چھوڑ کر تم کو سکون ملے گا اور تم خوش ہوگے. پھر حضرت نے اس کی ایک مثال دی, فرمایا کہ ایک آدمی رشوت لے کر نکلا دفتر سے, مان لو ٹاور سے چلا, نمائش کے قریب پہنچا, وہاں پر اس کے ایک دوست نے خبر دی جلدی سے آئے موٹر سائیکل پر, ہوتے پیچھے پولیس کی گاڑی آ رہی ہے تم کو گرفتار کرنے کے لیے, اینٹی کرپشن والے آ رہے ہیں, جو اس نوٹ پر جو ہے دستخط ہیں اور یہ تمہیں پکڑوانے کے لیے ہے, بہت دنوں سے تم پر شبہ تھا, آج تم رنگے ہاتھوں پکڑ جاؤ. کہا کیا کروں, ادھر ادھر دیکھا گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا. دوست نے کہا رہے بھائی جلدی سے پھینک اس میں, اب وہ گٹر کے ڈھکن میں اس نے ڈال دیا. اتنے میں پولیس کی گاڑیاں پہنچ گئی سب, کہا یہ دیکھیے وارنٹ ہے گرفتاری, آپ کی تلاشی ہوگی, گرفتاری کے اور تلاشی کے وارنٹ دیکھیے, تلاشی دی, کہا کچھ نہیں نکلا, ثبوت ہی غائب. وہ کہنے کہ معذرت ہمیں تو رپورٹ ملی تھی لیکن یہ رپورٹ غلط ہے. اب وہ چپ واپس چلے گئے. اب بتائیے یہ, اب یہ پہلے سب سے پہلے گٹر کے جو ڈھکن چور ہے, ڈھکن چور کو پہلے دعا دے گا یا اللہ ڈھکن چور پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں, اگر آج گٹر کا ڈھکن بند ہوتا تو میں کیا کرتا, گٹر کا ڈھکن کھلا ہوتا تو کتنی آسانی فوراً پھینک دیا. اور میرے مرشد نے فرمایا بتاؤ اب وہ نوٹ پھینک کر خوش ہوگا یا تکلیف ہوگی؟ خوش ہوگا. فرمایا اسی طرح سے جب تم اہل اللہ کی صحبت میں برکت سے جب تم گناہ چھوڑو گے نہیں, چھوٹ جائیں گے, اس کے بعد تمہارے قلب سے ایک بوجھ اتر جائے گا, سکون معلوم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور جب دوستی اور ولایت ملے گی تو مست ہو جاؤ گے. اور شیخ کو خطاب کر کے کہو گے کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا, مست ہو جائے گا وہ. اس لیے فرمایا کہ دیکھو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, کونوا مع الصادقین. یہ تقوی کی دولت کہاں سے ملتی ہے؟ صحبت اہل اللہ. ورنہ تہجد ہے, ذکر ہے, تلاوت ہے, عورتوں کو دیکھنا نہیں چھوڑے, جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے, جماعت کی نمازیں فوت ہو رہی ہیں, زمانہ گزر گیا اب تک فجر کی نماز وقت پر نہیں پڑھ رہے. بتائیے آخر کوئی مدت ہوتی ہے کہ بھائی 1 سال 2 سال 3 سال 10 برس زندگیاں گزر گئی اب تک فجر کی نماز جماعت سے نہیں ہے, کیا تصوف میں آگے چلے گا؟ دین کا کام کرے گا, یہ سب دین کا پرچم بلند کرے گا جس کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. ایک کوئی مدت ہوتی ہے بھائی, کاہلی سستی کی بھی مدت ہوتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ علامت اس بات کی ہے, اس بات پر غفلت کی علامت ہے کہ یہ شخص ذکر بھی کرتا ہے, صحبت میں بھی بیٹھتا ہے, لیکن غفلت اس پہ قلب پر تاری ہے, یہ قلب کو حاضر کر کے نہیں بیٹھتا. ورنہ نمک کی کام میں آئے دمے کا مرض اچھا نہ ہو تو کیا بات ہے, ضرور کوئی اس میں پتا چلا بد پرہیزی کرتا ہے. بد پرہیزی کرنے والا کیسے اچھا ہوگا؟ اس لیے گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگا اور تقوی اختیار کرنے میں, گناہ چھوڑنے میں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اور ولایت رکھی ہے, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست بننا اتنا آسان, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ میں لمبے لمبے وظیفے نہیں بتاتا, نوافل کی کثرت نہیں بتاتا, صرف کیا کرو فرض واجب سنت موقع دا اور گناہ چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کا تاج اپنے سر پر سجا لو. لیکن بیان میں آنا مبارک ہے کہ کوئی فائدہ ہوتا ہے اس میں, لیکن فائدہ کامل نہیں ہوتا. ایک دو دن 3 دن گاڑی چلے گی پھر ٹھنڈا پڑ جائے. تو اس لیے کیا ایسا حاصل کرے کہ وہ مرض بالکل اچھا ہو جائے, کیونکہ دوا اسپرے کی اچھا ہو گیا, اب سانس نہیں ہو رہا, دما نہیں ہو رہا, لیکن آخر کب تک یہ دوائی چلائے گا؟ ایسے کر لے, صحت حاصل کر لے. تو کب تک گناہ چھوڑنے میں خوف اور یہ چیزیں تاری کرے گا؟ دائمی خوف حاصل کر لے اور اللہ تعالیٰ کی دائمی عظمت حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق کو دائمی طور پر حاصل کر لے کہ ہر لمحہ ہر سانس اللہ تعالیٰ پر فدا و قربان کرے اور گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگائے۔ بس اس کے لیے رہنا ہے ساتھ، اس لیے بزرگوں نے فرمایا کم از کم 40 دن تو رہو، 40 دن ایک چلا لگاؤ تاکہ نفس کا پلہ مرے۔ صرف آنے جانے سے چیز پیدا نہیں ہوتی، چاہے وہ 10 برس آتا جاتا رہے، ایک آدمی 10 برس آتا جاتا ہے، ایک آدمی چلا لگا لے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، بہت فرق ہوگا۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اس کی فکر کرو، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے قرب اور اپنا تعلق خاص عطا فرمائے، اور یہ جو اولیاء اللہ کی یہ تقوی کی کانیں ہیں، ان کانوں میں بھی ہم اب رہیں، ان کی صحبت میں وقت گزارے، تاکہ ہمارے دل میں جو غیر اللہ کی گندگی یا نجاست غلاظت عجب و کبر ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا اور اپنے کو کہ میں ہی سب کچھ ہوں، اپنی عبادتوں پر ناز کرنا، اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے، ان جراثیم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله، اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم۔ یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے، یا اللہ ہماری جانوں کو جذب فرما کر اپنا قرب اور تعلق خاص عطا فرما، گناہوں سے مکمل حفاظت نصیب فرما۔ یا اللہ جس طرح نمک کی کان میں آپ نے خاصیت رکھی، دمے کے مریض اچھے ہو جاتے ہیں، اور وہاں رہ کر یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم آپ کے اولیاء تقوی کی کانوں میں رہیں، اور اس کی برکت سے یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، ہماری غفلت کو توجہ سے تبدیل فرما، ہمیں تعلق مع اللہ نصیب فرما، شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے 100% بچنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، میرے شیخ کو 130 سال کی عمر، صحت عافیت، خدمات دینیہ، شرف قبولیت کے ساتھ عطا فرما، حضرت کی زندگی میں برکت عطا فرما، نقاط اور کمزوری کو توانائی اور تندرستی سے تبدیل فرما، اور ہمارے ایک بزرگ حضرت خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہم بہت شدید بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ اللہ ہمارے بڑوں کو سایہ مر و سر پر سلامت سی کے ساتھ عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے، ان کو صحت عافیت عطا فرما، جملہ دینی خدام دینی مراکز کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قلبوں کو عطا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، ہم سب کو اللہ والا بنا دیا۔ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے گھر والوں کے حق میں قبول فرما، ہمارے رشتہ دار دوستوں کے حق میں، سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما، اور سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔